بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، نسیم زندگی لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں، ہمارا سلام قبول کیجیے.
میرا بھی سلام قبول کیجیے. اور ناظرین صبح بخیر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نسیم زندگی میں. انشاءاللہ آج بھی ایک اور منفرد پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مختلف حصے ہوں گے اس پروگرام کے، اور جلدی سے آپ کو اپنے ہفتے کے موضوع کے بارے میں بتا دیتے ہیں. اسلام کی نگاہ میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی اہمیت، کیوں ہمیں ظلم کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہونا چاہیے یا حق کا ساتھ دینا چاہیے، یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے.
اور انشاءاللہ اس موضوع پر ہم لوگ پورے ہفتے گفتگو کریں گے مختلف ماہرین سے بھی. اور اس سلسلے میں اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو ضرور ہم لوگوں کو بتائیے گا، ہم لوگ استفادہ کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے جہاں کہیں سے بھی آپ لوگ ہیں. تو ابھی ہم لوگ چلیں گے ساتھ میں پروگرام کا پہلا حصہ دیکھیں گے، جیسے رباب بہن کہتے ہیں پروگرام کا تحفہ. ایک ساتھ مل کر دیکھتے ہیں ایک فرمان، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک درہم و دینار نے تم سے پہلے والوں کو ہلاک کر دیا، اور یہی دونوں تمہیں بھی ہلاک کرنے والے ہیں.
جی ناظرین، بہت ہی ایک زبردست پروگرام لے کر ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم لوگوں کے مہمان کون ہیں. ایک تو ڈاکٹر امجد حیات خان انشاءاللہ تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے، ان سے گفتگو کا سلسلہ ہم لوگ شروع کریں گے. اور اس بارے میں کہ یعنی یہ جو مختلف قسم کے جو کھانے ہوتے ہیں، جو اس میں تبدیلیاں لائی جاتی ہیں جینیاتی سطح پر، تو اس کے کیا مضر اثرات ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اور
انشاءاللہ ہمیں حسن شاہ صاحب جو ہے وہ جوائن کریں گے اسلام آباد اسٹوڈیو سے، اور اسلام کی نگاہ میں وہ بات کریں گے، اسلام کی نگاہ میں انصاف اور ظلم سے مقابلے کے بارے میں اس کی کیا اہمیت ہے، وہ اس پر روشنی ڈالیں گے.
تو یہ تو ہو گئے ہم لوگوں کے مہمان.
میں دیکھ رہا ہوں کچھ خوبصورت تصاویر بھی لے کر آیا ہے.
ہاں بہت ہی زبردست چیز ہے. ہاں بالکل، اس میں گھر میں پودوں کی اہمیت، ویسے اس کے بارے میں بتا چکے ہیں لیکن بالکل نئی تحقیقات اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. کیوں ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر میں پودے رکھیں، خصوصاً اصلی. یعنی مصنوعی کے تو کوئی فائدے نہیں ہیں، بس ہو سکتا ہے آپ لوگ خوش ہو جائیں لیکن اس کے کوئی فائدے نہیں ہیں. اس کے ایسے فائدے ہیں کہ آپ لوگ یقیناً آج ہی کم سے کم جا کر اپنے باغیچے میں سے نکال کر، کسی اور کے باغیچے میں سے نکال کر اپنے گھر میں لگا لیں گے.
صحیح. منی پلانٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو خریدیں اور اگائیں تو منی پلانٹ اگتا نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو کہیں سے توڑ کے، کسی کی بغیر اجازت سے توڑ کے اپنے گھر میں اگائیں تو
بغیر اجازت کی شرط ہے لکھی ہوئی.
میں نے یہ بات سنی ہے کہ اس میں پھر وہ جلدی جو ہے وہ اگنا شروع ہو جاتا ہے.
چلو ان شاء اللہ کہ ایک تو یعنی نہ منی نہ منی پلانٹ غیر جائز طریقے سے آپ لوگ حاصل نہ کریں. تو ابھی ہم لوگ چلیں گے ورزش کریں گے،
بالکل پریکٹس کا حصہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے.
ہمارے ساتھ رہیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. آج ہم آپ کو لیٹ کر کی جانے والی ایک ورزش سکھائیں گے. یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے جن کے کمر میں تکلیف ہے، اور وہ بھی یہ ورزش کر سکتے ہیں، اس سے کمر اور پیٹ کے مسلز مضبوط ہوں گے. تو اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ورزش شروع کرتے ہیں، آپ لوگ لیٹ کر تیار ہو جائیں. یہ ورزش لیٹ کر کی جائے گی اور دونوں گھٹنے مڑے رہیں گے. یہ ورزش کا جو اسٹیپ ہے یہ پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں. پیر کے پنجے زمین پر لگے رہیں گے، دائنے ہاتھ کو میں سر کے پیچھے لے جاؤں گا اور دونوں ہتھیلیاں اوپر کی طرف رہیں گی. میں دوسرے ہاتھ سے آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ بہتر طور پر دیکھ سکیں. اس مرحلے میں ہم بائیں ہاتھ اور دائیں پیر کو ایک دوسرے کے قریب لائیں گے، پیر کا گھٹنا مڑا رہے گا اور پیٹ کے مسلز اندر کی طرف. شروع کرتے ہیں، سانس لیں گے، سانس چھوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے ہاتھ اور پیر کو ایک دوسرے کے قریب لائیں گے، دھیرے دھیرے، بہت تیزی کی ضرورت نہیں ہے. پھر سانس لے کر نیچے، سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ اور پیر کو ایک دوسرے کے قریب لائیں گے، پیٹ کے مسلز اندر رہیں. پھر سانس لیں گے، سانس چھوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے ہاتھ اور پیر ایک دوسرے کے قریب. پھر سانس لیں گے. اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ تھوڑا سا سخت ہو جائے گا. ایک پیر اس میں سیدھا ہوگا اور ایک پیر کا گھٹنا مڑا رہے گا، ہاتھ زمین پر رہے گا، ہتھیلی اوپر کی طرف. شروع کرتے ہیں، سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ اور پیر کو قریب لائیں گے، ہاتھ اور پیر کو نزدیک کریں گے. بہت زیادہ قریب لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا فاصلہ بھی رہے تو کوئی بات نہیں. ایک بار پھر دوستوں کے ساتھ شروع کرتے ہیں، ناک سے سانس لیں گے، سانس چھوڑتے ہوئے بائیں ہاتھ اور دائنا پیر ایک دوسرے کے قریب لائیں گے، پھر سانس لیتے ہوئے نیچے آئیں گے، پھر سانس چھوڑتے ہوئے پیٹ کے مسلز اندر رہیں گے اور ہاتھ پیر قریب لائیں گے. دیکھیے، یہ ہاتھ جو زمین پر ہے اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے. سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ اور پیر کو قریب لائیں گے. ایک بار پھر کرتے ہیں، سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ اور پیر کو قریب لائیں گے. بہت اچھا ہے، پیر زمین پر رکھیں. اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ اور تھوڑا سا سخت ہو جائے گا. اس میں دونوں پیر سیدھے ہوں گے. دوستو، اب آپ دوسرے ہاتھ اور پیر سے یہ اسٹیپ انجام دیں. جن لوگوں کے کمر میں تکلیف ہے وہ رضا کی طرح سے ایک گھٹنا بدستور موڑے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر کمر میں تکلیف ہے تو اگر دونوں پیر سیدھے رکھیں گے تو پریشانی ہو سکتی ہے. اس اسٹیپ میں ہم بائیں ہاتھ اور داہنے پیر کو ایک دوسرے کے قریب لائیں گے، اور چونکہ آپ بہتر طریقے سے دیکھ سکیں اس لیے میں دائیں ہاتھ اور بائیں پیر سے یہ کام کروں گا. سانس چھوڑتے ہوئے اوپر آئیں گے، سانس لیتے ہوئے نیچے، اور سانس چھوڑتے ہوئے پیٹ کے مسلز اندر کی طرف رہیں. سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ اور پیر کو قریب لائیں گے، پیٹ پوری طرح سے اندر رہے اور جہاں تک ممکن ہو پیر کو سیدھا رکھیں. سانس چھوڑتے ہوئے اوپر، ایک بار پھر کرتے ہیں، سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر اوپر، ہاتھ زمین پر رکھیں. میں رضا کے ساتھ آپ کو اس ورزش کی کچھ اہم باتیں بتاتا ہوں. جن کے کمر میں درد ہے یا ڈسک کی پرابلم ہے وہ غور سے دیکھیں. رضا، آپ اپنی ہتھیلیاں اوپر کی طرف رکھیں، اس پیر کو سیدھا کریں اور وہ ہاتھ اوپر لے جائیں. دیکھیے، ایک گھٹنا موڑا ہوا ہے اور ایک پیر بالکل سیدھا ہے، اور یہ جو گھٹنا مڑا ہوا اس بہت آگے کی طرف نہیں ہے اور نہ بہت زیادہ پیچھے ہے، بلکہ نارمل حالت میں ہے. اور اسی حالت میں سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے دائنا ہاتھ اور بایاں پیر اوپر لیں گے. اور بہت ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اور پیر دونوں ایک دوسرے سے مل جائیں، کیونکہ رضا ورزش کرتے رہے ہیں اس لیے ان کی توانائی زیادہ ہے، لیکن آپ اگر اتنا بھی کھلا رکھیں تو کافی ہے. اہم بات یہ ہے کہ پیٹ کے مسلز پر پریشر پڑنا چاہیے. آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کس جگہ پہ دباؤ پڑ رہا ہے. تو دوستو، آپ لوگ تیار ہو جائیں. پیر کا جو پنجہ ہے وہ بالکل ایک دم سیدھا ہونا چاہیے. پھر سے شروع کرتے ہیں، سانس لیں، سانس چھوڑتے ہوئے اوپر آئیں، دیکھیے رضا کے ہاتھ نیچے ہے تاکہ آپ بہتر طریقے سے دیکھ سکیں. یہاں پر ہاتھ رکھیں، دیکھیے سر نہ بہت زیادہ نیچے کی طرف ہے اور نہ بہت زیادہ اوپر کی طرف ہے، بلکہ ایک نارمل ہے. سر پر بالکل بھی دباؤ نہیں پڑنا چاہیے. تیار ہو جائیں. تو ناظرین، پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ورزش آپ کو کئی بار کر کے دکھاتا ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. پیر کھینچے ہوئے ہونے چاہیے، ہاتھ نیچے اور ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں. ناک سے سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر اور ہاتھ اوپر لائیں گے، سانس لیتے ہوئے نیچے اور سانس چھوڑتے ہوئے اوپر جائیں گے، پیٹ کے مسلز اندر رہیں. پھر سانس لیں، سانس چھوڑتے ہوئے اوپر آئیں، سانس لیں، سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ اور پیر دونوں اوپر. ایک بار پھر کرتے ہیں.
جی ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی، اور ابھی ہم لوگ چلیں گے ساتھ میں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پہ تشریف رکھتے ہیں جناب حسن شاہ صاحب. آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. چلے ساتھ میں سوال بھی پوچھ لیتا ہوں، کیونکہ آواز میں تھوڑا ڈیلے ہے. کہ حسن شاہ صاحب، جو یعنی آج کل ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، وہ بھی انصاف کا ہے اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اسلام کے نگاہ میں اس کی کیا اہمیت ہے، انصاف اور ظلم کے خلاف خصوصاً ڈٹ جانا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے جب اس دنیا کو تخلیق کیا، تو خداوند متعال نے اس کو عدل و انصاف کے ساتھ تخلیق کیا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو انصاف اور ظلم کا جو ہے نا وہ ڈیفینیشن ہم دیکھیں گے. ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ظلم مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو مار رہے ہیں یا پیٹ رہے ہیں تو یہی ظلم ہے، نہیں، بلکہ اگر آپ کسی کو اس کا حق نہیں دیتے تو یہ بھی ظلم ہے. اور انصاف کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ ہے. انصاف اور عدالت یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ جسٹیفائی ہیں، اس کو اس کا حق اس کے وقت پہ دے دیتے ہیں، تو یہ عدالت ہے. تو خداوند متعال نے جب اس دنیا کو بنایا، اس کائنات کو بنایا، تو اس وقت بھی عدالت کا خیال رکھا. اور خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ عدل کے ساتھ قائم ہے آسمان اور زمین. یعنی خداوند متعال آغاز میں ہی بتا رہا ہے کہ یہ جو کائنات، یہ جو دنیا بنائی گئی ہے، یہ بھی عدل کے ساتھ بنائی گئی ہے، اس میں ظلم نہیں رکھا گیا، اس کو بیلنس کر کے بنایا گیا. یعنی کہ خداوند متعال پہلے خود عدل کر رہے ہیں اور پہلے خود عدالت سے کام لے رہے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنیا میں بشر کو بھیجنے کا وقت آتا ہے، تو پہلے اپنے نبی کو بھیج رہے ہیں، اپنے پیارے نبی کو بھیجا، اور اس کے بعد انسانوں کو، عام انسان کو بھیجا، تاکہ وہ ان کی ہدایت کر سکیں اور ان کی رہنمائی کر سکیں، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو اور کسی قسم کا ان کو پریشانی نہ ہو، اور ایک گائیڈنس دے دیں وہ. تو جناب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا. پھر آگے ہم بات کرتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کی، کہ جب انسان کو تخلیق کیا گیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی خوبصورت طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ تجھے جس نے خلق کیا، اور کیا ہی بہترین مساوی حیثیت پر خلق کیا، کیا ہی بہترین مساوی حیثیت پہ خلق کیا، اور جو تیرا حق تھا وہ تجھے عنایت کر دیا. خداوند متعال خود حق کی بات کر رہا ہے کہ جو حق بنتا تھا انسان کا، وہ انسان کو عطا کر دیا گیا. یعنی کہ انسان خود پہلے دیکھے کہ خداوند متعال لوگوں کو اس کا حق دے رہا ہے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو یہ ترغیب دے رہا ہے کہ تم لوگ بھی حق کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ کام لو، ظلم نہ کرو، ظلم اور زیادتی کسی کے ساتھ نہ کرو، جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دے دو. اسی طرح رسولوں کی بعثت کا اور ان کو بھیجنے کے اہداف میں ایک ہدف بیان کر رہا ہے خداوند متعال، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے رسول بھیجے واضح نشانیوں کے ساتھ، اور ان کو کتاب اور میزان دونوں چیزیں عطا کی، کتاب بھی دی اور میزان بھی، یہ دونوں چیزیں عطا کیں تاکہ وہ لوگوں کے درمیان عدالت قائم کر سکیں، لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکیں، لوگوں کو انصاف کرنے کی ترغیب دے سکیں، اور ان کو سمجھا سکیں کہ عدالت کتنی امپورٹنٹ ہے. یعنی دنیا کی تخلیق بھی خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ ظلم کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ عدالت کے ساتھ اور بیلنس طریقے سے ہوئی، انسان کی تخلیق بھی، اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بھی خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ تاکہ لوگوں کے درمیان عدالت قائم کر سکیں. آگے ہم دیکھیں گے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لوگ ہمیشہ محتاج رہیں گے، ایک ان میں سے امن، اور دوسرا عدل. یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ہمیشہ سے لوگوں نے محتاج رہنا ہے.
جی،
لوگ ہمیشہ سے اس کے خیر خواہ رہیں گے، لوگ ہمیشہ سے اس کی طرف جائیں گے اور اس کو ڈھونڈیں گے، ایک امن کو اور ایک عدل کو، یعنی کہ عدالت کو، انصاف کو وہ ڈھونڈیں گے، وہ پہچانیں گے. اور حضرت امام علی امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کفر کے ساتھ تو حکومتیں چل سکتی ہیں، مگر ظلم کے ساتھ حکومتیں نہیں چل سکتی. اگر کوئی شخص یہ کہے جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں میرے خیال سے کوئی چھپانے والی بات نہیں کہ جس طرح سعودی عرب میں ہو رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اور وہ دھمکیاں دیتے ہیں مختلف ممالک کو, اور وہ کرتے کیا ہیں کہ لوگوں کو جب اپنے ملک میں بلاتے ہیں تو بغیر کفیل کے وہاں پہ کوئی بندہ کام نہیں کر سکتا. کتنا بڑا ظلم ہے یہ کہ ایک بندہ محنت مزدوری کرنے جا رہا ہے اور بغیر کفیل, مطلب کہ جب تک اس کے اوپر کسی اور بندے کا ہاتھ نہیں ہوگا وہ اس ملک میں سروائیو نہیں کر سکتا, اس ملک میں وہ نوکری نہیں کر سکتا. تو یہ دیکھ لیں آپ کتنا بڑا ظلم ہے. اس کو ظلم کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک کسی شخص کو اگر روزگار دے رہے ہیں, وہ محنت مزدوری کر کے کما رہا ہے اور اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر کفیل بغیر کسی عربی کے, مطلب کہ ایک عام انسان کیا انسان نہیں ہے؟ کیا اس کو یہ حق نہیں کہ وہ اگر محنت مزدوری کرے تو اس کو اس کی اجرت دی جائے؟ تو یہ بھی ایک ظلم ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. میں سب کو بتانا چاہتا ہوں چاہے کوئی بھی ملک ہے اگر وہ اس طرح کے کام کر رہا ہے, اس سے بہتر تو ہمارے یورپ کے ممالک ہیں جو ظلم نہیں کرتے, کم از کم لوگوں کو ان کا حق دیتے ہیں, ان کو کچھ عرصے بعد نیشنلٹیز دے دیتے ہیں کہ اتنے عرصے اس بندے نے ہمارے ملک میں کام کیا. دوبارہ سے میں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آؤں گا. خداوند متعال کہتا ہے کہ ہر چیز ہر شخص کے ساتھ انصاف کرو, کسی کے اوپر ظلم نہ کرو, حتیٰ کہ دشمنوں کے اوپر بھی ظلم نہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اور خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اس چیز پہ نہ اکسا دے, کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اس چیز پہ نہ اکسا دے کہ تم عدل سے کام نہ لو. یعنی کہ دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے بھی خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ عدل سے کام لو, بے انصافی نہ کرو, ظلم نہ کرو. اور پھر اسی آیت کو اگر آگے واضح خداوند متعال قرآن مجید میں ہی ارشاد فرماتے ہوئے واضح کر رہا ہے کہ اگر کوئی تمہارے پر تجاوز کرے تو جس قدر اس نے تجاوز کیا اتنا ہی تجاوز کرو, مطلب زیادہ ظلم نہ کرو, جتنا اس نے تمہارے پر زیادتی کی اتنی ہی اس کے ساتھ زیادتی کرو.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جناب حسن شاہ صاحب. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بہت بہت شکریہ, اچھے انداز میں اور اہم معلومات ہم لوگوں کو فراہم کی کہ حتیٰ آدمی کو اپنے دشمن کے خلاف ناانصافی نہیں کرنی چاہیے جب یعنی وہ ایسا حاصل کر لے, ایسا یعنی مثال کے طور پر قبضہ حاصل کر لے اس کے اوپر یا تسلط اس کے اوپر حاصل کر لے, تو اس وقت دشمن کے خلاف ظلم کرنا بھی غیر جائز ہے. نہ کہ یہ کہ ہم لوگوں کے آس پاس اتنی ناانصافی دیکھی جا رہی ہے اور ہم لوگ حتیٰ ہم لوگ سامنے ڈٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
یہ تو ہے, اور یہی بالکل ہمارا جو دین اسلام ہے وہ کامل دین ہے, اور یہی کہ ہم اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں یعنی اور پوری جو ہے آل اوور بات کر رہی ہوں, یہی دور ہونا میں مختلف مسائل کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور اگر اپنے دین کو اچھی طرح ہم جان لیں میرے خیال سے یہ ظلم تو ہوگا ہی نہیں, اور ہم انصاف کا بھی ساتھ دیں گے.
بالکل ایسا ہی ہے, اور مثال کے طور پر آج کل ایک ہندوستان پاکستان میں خصوصاً وہاں پر ایک وہ چیز چلی ہے کہ ابھی وہاں پہ زلزلہ آیا تو اس کے بعد پین کے پیچھے پتہ نہیں اسماء الحسنہ دکھنے لگا لوگوں کو اور یہ سب. تو یہ ساری چیزیں اصل مقصد سے آیا, مثال کے طور پر وہاں پہ ایک انسان مر رہا ہے, وہاں پہ 10,000 کے قریب کہا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں ہلاک ہو چکے ہیں زلزلے کے نتیجے میں, جاں بحق ہو چکے ہیں. تو آیا ہم لوگوں کا یہ فریضہ یہ ہے کہ صرف اور صرف انہی چیزوں میں لگے رہیں, یا ہم لوگوں کو کچھ اور کرنا چاہیے, اور ہم لوگوں کو صحیح طور سے سمجھنا چاہیے اس چیز کو سمجھنے کی اس وقت ضرورت ہے.
بہت ضرورت ہے, بالکل بالکل درست کہا آپ نے. اور حسن بھائی میرے خیال سے یہاں ساتھ مل کر ایک وقفہ لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے محترم مہمان ڈاکٹر امجد حیات خان جو ہے ہمارے ساتھ آئیں گے اور پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے.
ناظرین, موٹر بوٹ میں بیٹھ کر اس تالاب کی سیر کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے, مجھے کافی لطف آ رہا ہے, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں پہلی بار انزلی تالاب میں آیا ہوں, جبکہ میں متعدد بار اس تالاب میں آ چکا ہوں اور یہاں کی سیر کر چکا ہوں. ناظرین ہم نے انزلی تالاب کے مختلف حصے دیکھے اور اب ہم اپنے مستقر کی جانب واپس جا رہے ہیں یعنی لانچ کی طرف، کیونکہ ہمیں آپ کو اس جگہ کی دوسری چیزیں بھی دکھانی ہیں۔ بہرحال انزلی تالاب ایک بہت ہی خوبصورت تالاب ہے اور ہمارا مشورہ ہے کہ جب بھی آپ ایران آئیں اور شمالی ایران کی سیر کریں تو انزلی تالاب ضرور آئیں، کیونکہ اس تالاب میں موٹر بوٹ میں بیٹھ کر سیر کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ناظرین انزلی تالاب کا یہ ایک اور حصہ ہے، یہاں پر تجارتی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں۔ چونکہ یہ علاقہ بحیرہ خزر یا کیسپین سی سے نزدیک ہے تو یہاں سے ایران کا سامان دوسرے ممالک کو برآمد کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے دوسرے ممالک کا سامان یہیں سے ایران درآمد کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو مال بردار کشتیاں دکھائی دیں گی جن پر لدے ہوئے کنٹینروں کو یہاں پر اتارا جاتا ہے یا یہاں کے کنٹینروں کو ان پر لادا جاتا ہے اور پھر وہ جہاز بحیرہ خزر میں جاتے ہیں۔ ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، بندر انزلی ایران کا ایک تجارتی مرکز بھی ہے اور اسی طرح سے یہ درآمدات و برآمدات کا بھی ایک اہم مرکز ہے۔ میرے پیچھے آپ کو مرزا کوچک خان جنگلی کے نام سے منسوب کشتی یا یوں کہیں کہ پانی کا ایک چھوٹا سا جہاز نظر آ رہا ہے۔ یہ سیاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس میں ایک بہت ہی خوبصورت سا ریسٹورینٹ بھی ہے۔ آپ کو اس جہاز پر امن اور دوستی کی علامت بھی نظر آ جائے گی۔
جی ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی اور انشاءاللہ کے بہت مفید پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ جو ہے شمالی ایران میں یہ حصے جو آپ نے دیکھے انزلی تالاب جو ہے شمالی ایران میں واقع ہے اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. ایران آئیے گا تو اگر وقت ہو تو ضرور وہاں پہ جائیے گا, بہت خوبصورت جگہ ہے اور موسم بھی بہترین رہتا ہے ہمیشہ. چلتے ہیں روباب کے پاس.
بہت شکریہ حسن بھائی آپ کا. جی ہاں ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر امجد حیات خان صاحب موجود ہیں اور آج ان کی گفتگو رہے گی جینیاتی طور پر تبدیل کی گئی غذا اور اس کے مضر اثرات یا اچھے اثرات, تو ہم ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے. اور چلتے ہیں کی خدمت میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں وقت نکالا.
بڑی مہربانی.
اور ڈاکٹر صاحب ایک خاص موضوع آپ لے کر آئے ہیں, جینیاتی طور پر تبدیل کی گئی غذا. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی اس بارے میں وضاحت دیجیے کہ یہ ہے کیا, اور اگر ہے تو اس بارے میں یعنی یہ غذائیں کیوں بنائی جاتی ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اصل میں اس کو کہتے ہیں جینیاتی طور پر تدمیم شدہ خوراک, اور اس کو کہتے ہیں جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ.
ٹھیک ہے.
جس طرح میں نے پہلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ ڈی این اے ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں یونٹ آف لائف.
صحیح.
جب ہم کسی چیز کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں سے جین ہے. جب جین کی ایکسپریشن ہوتی ہے تو یہ زندہ ہوتا ہے, جب جین کی ایکسپریشن اسٹاپ ہوتی ہے تو پھر وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مردہ ہے. تو وہ جین اگر ہم کسی چیز سے لے کے دوسری چیز میں ڈال لیں اور اس میں وہ اسپیسیفک کوالٹیز, مطلب ایک پودا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی کچھ خاص فوائد ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اس کا یہ جین لے کے کسی دوسرے پلانٹ میں ڈال دیں, ٹھیک, تو ہم اس کو کہتے ہیں جینیٹیکلی موڈیفائڈ پلانٹ. اور اب اس سے جو خوراک آئے گی, جو کھانا ہم کھانے کے لیے ہمیں ملے گا, جو بھی چیز ہوگی, تو اس کو ہم کہتے ہیں پھر جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ.
صحیح.
تو اس کو پھر اب بناتے کیوں ہیں؟ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ دنیا کی آبادی کس طرح سے زیادہ تیز طریقے سے بڑھ رہی ہیں, اور اس کے علاوہ جو قابل کاشت زمینیں ہیں اس میں بھی کمی آ رہی ہے, کیونکہ لوگ گھر بنا رہے ہیں, انڈسٹریز بن رہے ہیں, مختلف طریقے سے اس میں کمی آ رہی ہے. تو اس وجہ سے فوڈ کی شارٹیج, یہ فوڈ کی کمی, خوراک کی کمی, یہ نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے پھر سائنسدانوں نے اس طرح کیا ہے کہ ایسے خوراک بنائیں جس میں جینز اس طرح ڈالیں کہ سپوز ایک علاقہ ہے اس میں سیم تور کا علاقہ ہے, اس میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ پلانٹس نارمل پلانٹس گرو نہیں کر سکتے. اگر آپ وہاں پہ عام گندم بو گے تو وہ اس کی گروتھ نہیں ہوگی. تو اس کے لیے پھر وہ ایسے جین اس میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کی جو پروٹین وہ جین بناتا ہے, ٹھیک, تو وہ سیلینٹی کو یا سیم تور کو وہ اس میں قوت مدافعت ہوتی ہے اس کے خلاف,
ٹھیک,
تو پھر وہ ایسے علاقے میں گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض علاقوں میں خشک سالی ہوتی ہیں, سالوں بارش نہیں ہوتی, تو ان علاقوں میں ایسے جین ان پلانٹ میں ڈال دیے جاتے ہیں, سپوز گندم ہے یا مکئی ہے, تو اس میں یہ تو ہر ایک علاقے کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس میں ایسے جینز ڈال دیے جاتے ہیں جو کہ خشک سالی کو کنٹرول کر سکیں.
صحیح.
اور اس کے علاوہ بہت سے اکثر بیماریوں کی وجہ سے ہمارے پودے مر جاتے ہیں, فروٹس مر جاتے ہیں, اور تو اس وجہ سے اس میں پھر اس طرح کے جینز ڈالے جاتے ہیں جو کہ پیسٹ کو کنٹرول کر سکیں. وہ ایک پروٹین بناتا ہے, وہ جین پروٹین بناتا ہے, اور جب وہ کیڑے مکوڑے اس پہ اٹیک کرتے ہیں بیماری پھیلانے کے لیے پلانٹ پہ, اور جب وہ اس پلانٹ کو کھاتے ہیں تو ان کے جو اسٹومک ہوتا ہے میدا, تو وہ پروٹین اس کے اندر جا کے وہ اس کے میدے کو چوک کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں.
صحیح.
تو پھر وہ اس پہ اٹیک نہیں کر سکتا,
بجائے اس کے کہ وہ پودا خراب ہو وہ خود جو کیڑے
ہیں وہ خود کیڑے مر جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم اکثر یہ گھاس وغیرہ ہمارے فصلوں میں اگاتی ہے, تو ہم جب اس پہ اسپرے کرتے ہیں تو اس سے ہماری فصل بھی مر جاتی ہے. تو پھر ہم اس میں ایسا جین ڈال دیتے ہیں کہ اگر ہم اسپرے کریں تو صرف اور صرف ہمارے پودے بچیں گے, جو ہمارا ڈیزائرڈ پودا ہوتا ہے وہ بچ جائے گا, اور اس کے علاوہ جتنے بھی گھاس اور جتنے پودے ہوتے ہیں غیر ضروری, وہ سارے کے سارے مر جاتے ہیں. تو اس طرح کے خوراک کو ہم کہتے ہیں جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ. اس پلانٹس کو کہتے ہیں جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزمز, اور اس سے جو خوراک آتی ہے اس کو کہتے ہیں جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اس چیز کے فائدے کیا ہیں؟ یعنی
اس کے فائدے جس طرح میں نے آپ کو بتایا دیا کہ بہت زیادہ آبادی بڑھ رہی ہے, خوراک کی کمی آ رہی ہے,
ٹھیک
ہے. اس کے علاوہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ اس میں وٹامن اے کی ڈیفیشنسی ہے.
صحیح.
اور تقریباً ہر سال یو این کے رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 2.5 لاکھ بچے اندھے ہو جاتے ہیں. تو ایسے علاقوں میں پھر ان کے لیے وٹامن اے کی ڈیفیشنسی کو کس طرح دور کیا جائے؟ تو ایک چاول ان لوگوں نے بنایا, اس کو کہتے ہیں گولڈن رائس, اس کو کہتے ہیں, اور مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہے بعض ملکوں میں. تو اس میں ان لوگوں نے اس طرح کا جین ڈالا ہوتا ہے کہ وہ وٹامن اے کو کوٹ کرتا ہے.
صحیح.
اگر وہ چاول ہم کھائیں گے تو اس کی وجہ سے, اس کے کھانے کی وجہ سے ہمارے وٹامن اے کی ڈیفیشنسی دور ہوتی رہی.
ٹھیک ہے.
اور اس کے علاوہ ایسے اور پروٹین ہیں جو ہمارے بدن کو جس کی ضرورت ہو. ابھی جس طرح مختلف بیماریاں ہو رہی ہیں, تو ایسے کیلے پہ کام ہو رہا ہے بنانا, کہ ہم وہ کیلا کھائیں اور آپ کے پروٹین میں جو باڈی میں پروٹین مسنگ ہے وہ آپ کو مل جائے,
جن چیزوں کی کمی ہے وہ ان کو پورا کر سکتے ہیں.
لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر آپ ڈفرینٹ سورسز سے آپ جین لیتے ہو. اس طرح ٹماٹر کے بارے میں ہے کہ اس میں ایک ایسا جین ڈالا جاتا ہے فش سے,
مچھلی سے
اس میں جین ڈالا جاتا ہے, اور پھر فش, وہ فش جو ہے وہ بہت زیادہ لو ٹیمپریچر پہ, ایون برف میں بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے.
اچھا, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب گفتگو معاف کیجیے, ہم جاری آگے بڑھائیں گے اور بہت دلچسپ طریقے سے آپ ہمیں بتا رہے ہیں. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو ہمارے ساتھ چل رہی ہے ڈاکٹر امجد حیات خان کی, اور وہ بہت ہی بہترین گفتگو چل رہی ہے. ہمارا ساتھ دیجیے گا پروگرام میں, لیکن یہاں ہم چلیں گے حسن بھائی کے پاس.
بہت شکریہ. زندگی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, اور ابھی واپس چلتے ہیں ہم اپنے بہن کے پاس, رباب بہن کے پاس, تاکہ اپنی گفتگو جاری رکھیں.
بہت شکریہ حسن بھائی آپ کا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ ٹماٹر میں مچھلی سے جو ہے جینز لے کر ڈالے گئے ہیں. جی اپنی گفتگو
جی, تو یہ ٹماٹر اب فریزنگ ٹیمپریچر پہ بھی سروائیو کر سکے گا. اچھا. اگر آپ اس کو اسے علاقے میں بوئیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ برف باری ہوتی ہے.
صحیح.
تو عام ٹماٹر اس میں پھر وہ سروائیو نہیں کر سکتا.
بالکل.
تو یہ ٹماٹر جو جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہوگا, جس میں فش کا جین ہوگا, وہ اس ٹیمپریچر کو ٹالریٹ کرے گا. اس میں قوتی مدافعت اتنی قوت ہوگی کہ وہ اس ٹیمپریچر کو برداشت کر سکے.
یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے میرے خیال سے. جی. اور کافی جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں جو چیزیں نہیں اگ رہی صحیح طرح, وہاں پر اگ سکتی ہے, اور جن چیزوں کی کمی ہمارے بدن میں ہے. جی. ان کو ہی پورا کر سکتے.
اس کے علاوہ اس میں ایسے بھی فروٹس بنائے جاتے ہیں یا ٹماٹر بنائے جاتے ہیں جو ویجیٹیبلز ہوتے ہیں, کہ اس میں ایسا جین ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں پکتا, مطلب رائپننگ اس کی نہیں ہوتی جب تک آپ اس پہ کوئی دوسرا اسپرے نہ کریں. ٹھیک ہے. تو مطلب اس کو آپ مہینوں تک شیلف لائف اس کی زیادہ ہو جاتی ہے, رکھ سکتے ہیں. جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی
تو آپ اس کو آپ
اس کو جو ہے پکا سکتے ہیں, رائپننگ اس کی ہو سکتی ہے.
یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب, کیا اس قسم کے جو ہے خوراک عام بازار میں دستیاب ہیں یا نہیں؟
تقریباً یو ایس میں, یو ایس, کینیڈا, برازیل, اس میں تقریباً 60-70% 60-70% تک خوراک جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہوتا.
اچھا.
ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ بعض ملکوں میں اس پہ بین ہے.
اچھا, کیوں؟
اس میں اس کے جس طرح میں نے بتایا کہ اس کے مضر اثرات ہوتے.
اچھا
ہیں. تو اس مضر اثرات کی وجہ سے اس میں بین ہوتا ہے.
صحیح.
باقی جو مارکیٹ میں, یو ایس کے مارکیٹ میں ہے یا برازیل میں ہے یا کینیڈا میں ہے, تو بہت زیادہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کیا ان غذاؤں پر جو اب یہ اگر مارکیٹ میں دستیاب ہیں تو کوئی خاص قسم کا لیبل ہوتا ہے کہ یہ جینیٹکلی موڈیفائڈ فوڈ ہیں یا نہیں, یا ایسے ہی بالکل عام پھل یا سبزیوں کی طرح مارکیٹ میں مل رہے ہوتے ہیں؟
جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ, اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں اور فائدے بھی ہوتے ہیں. تو کم از کم جو بندہ اس کو استعمال کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو یہ خوراک استعمال کر رہا ہوں اس میں کوئی فورن جین بھی ہے, اس میں کوئی موڈیفیکیشن ہوئی ہے, ترمیم ہوا ہے کہ نہیں. اگر ترمیم ہوا ہے تو اس کے میرے بدن پہ کیا اثرات ہوں گے؟
بالکل.
تو اگر اس پہ لیبلنگ ہو جائے نا تو ہر ایک بندے کو پتہ چل جاتا ہے ایزیلی. مطلب وہ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر سکتا ہے کہ میں جو گندم کہہ رہا ہوں، جو مکئی کہہ رہا ہوں، سویابین میں استعمال کر رہا ہوں، تو جو موڈیفائڈ فوڈ ہے، تو اس کے میرے بدن پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ تو بعض ملکوں میں اس پہ یہ بہت بڑا ایشو چل رہا ہے کہ اس کو لیبل کیا جائے، لیکن اگر اس کو لیبل کرے تو اس میں لوگوں کی پھر اویئرنیس آ جائے گی،
بالکل
لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو جو کمپنیز نے اتنا زیادہ انویسٹمنٹ کیا ہے کروڑوں ڈالرز کا، تو ڈیفینیٹلی ان کا جو ہے پھر نقصان ہو جائے گا.
صحیح.
تو اس میں پھر یہی مسئلے آ جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ ان کی چالاکی ہے کہ اس میں کوئی خاص قسم کا لیبل نہیں ہے.
بعض ملکوں میں اس طرح ہے کہ وہ لیبل کے بغیر اس کو فروخت نہیں کرتے.
اچھا.
لیکن بعض ملکوں میں ایسا ہے کہ اس پہ لیبل نہیں لگا ہوتا.
ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ بات کر رہے تھے اس کے مضر اثرات کے بارے میں. میں چاہوں گی آپ ایک دو منٹ تک اپنی گفتگو جاری رکھیں، اس کے بعد ہم نے ایک وقفہ بھی لینا ہے. تو کیا مضر اثرات ہیں آپ جو بتا رہے ہیں؟
جس طرح مضر اثر، اس کے فائدے بھی، ہر ایک چیز کے اچھے فائدے بھی ہوتے ہیں،
دوسرا پہلو بھی ہے اس کا.
ٹھیک ہے. تو جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ، اگرچہ ہمیں تھوڑے سے علاقے سے، کھیت سے ہمیں زیادہ گندم مل جاتا ہے یا زیادہ مکئی مل جاتا ہے، زیادہ سویابین مل جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، ہماری کمی تو خوراک کی پوری ہو گئی.
بالکل.
لیکن اب یہ فورن جین جو کسی دوسرے پلانٹ سے یا بیکٹیریا سے یا وائرس سے لے کے اس میں ہمارے خوراک میں ڈال دیا جاتا ہے، تو جب وہ پروٹین ہمارے بدن میں جائے گا تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ تو اس کے بہت زیادہ خطرناک اثرات ہو سکتے ہیں، جو کہ لیب میں ماؤس اینیملز پہ اس کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو اس کے ٹیسٹ کے نتیجے میں یہ پتا چلا ہے کہ اس کی وجہ سے میدے کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اسٹومک کی بیماریاں.
ٹھیک ہے.
کیونکہ میدے کے اوپر ایک پروٹین ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
جو اس کو کوٹ کرتا ہے، اور اس کوٹنگ کی وجہ سے اس کی پروٹیکشن ہوتی ہے.
صحیح.
لیکن یہ جین جو ہوتا ہے، یہ پروٹین جو باہر سے آتا ہے، تو وہ اس پروٹین کوٹ کو ختم کرتا ہے.
اچھا.
جس کی وجہ سے میدے میں زخم اور مختلف قسم کی بیماریاں ہیں. اس کے علاوہ کینسرز، یہ بھی اس کو پروموٹ کرتا ہے.
اچھا.
اور اس کے علاوہ جو قوت مدافعت سے ریلیٹڈ بیماری، جس کو ہم کہتے ہیں امیون ریلیٹڈ ڈیزیز، جیسے الرجی ہو گیا.
صحیح.
الرجی کی ہم جب ڈیفینیشن کرتے ہیں، تو جو پروٹین باہر سے آتا ہے تو وہ ہمارے بدن میں الرجی کاز کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے بدن کے لیے ایک نیا پروٹین ہوتا ہے.
بالکل. اس کو پہچانتا نہیں ہے،
پہچانتا نہیں ہے، تو وہ اس کو فوراً ریکگنائز کرتا ہے، ایز اے ریزلٹ اس کے خلاف وہ ایکشن لیتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو یہ سارے جو ہے اس کے مضر اثرات ہیں.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی، لیکن محترم ناظرین، ہم ساتھ مل کر لیں گے ایک وقفہ، اس کے بعد پروگرام نسیم زندگی کو ہم آگے بڑھائیں گے.
Thank you.
آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی, اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک بہت ہی زبردست تحقیق آپ کی خدمت میں میں پیش کرنے جا رہا ہوں. بتایا گیا ہے کہ یہ ٹیکزس کی اے اینڈ ایم یونیورسٹی نے یہ تحقیق کی ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ گھروں میں جو اپنے پودے لگاتے ہیں, ایک کمرے میں 10 اسکوائر فٹ میں جو یعنی تقریباً 10 اسکوائر میٹر معاف کیجیے گا, وہاں پہ جو آپ پودا لگاتے ہیں تو یہ 24 گھنٹے میں تقریباً 87% جو آپ کے گھر میں ہوا میں جو آلودگی ہوتی ہے اسے بالکل ٹھیک کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے گھروں میں جو پودے آپ لگاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ 30% جو مختلف عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نزلہ زکام ہوتا ہے وہ برطرف ہو جاتے ہیں, وہ دور ہو جاتے ہیں, اور اس طرح سے آپ صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. وہ تو بہرحال اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے تھے کہ گھر میں پودے لگانے سے مختلف یعنی حتیٰ آپ کی ذہنی کیفیت بہتر ہو سکتی ہے, حافظہ آپ کا بہت بہتر ہو سکتا ہے. مقصد تک جیسے ہوتا ہے نا کہ آدمی کوئی مقصد اپنے لیے متعین کر لیتا ہے کہ اس تک پہنچنا ہے, تو اس میں بہتر طریقے سے وہ پہنچ سکتا ہے. کہا جاتا ہے 13% ایک 2 کمروں میں لگایا گیا, اور وہاں پہ دیکھا گیا کہ کارکنوں کو جس کمرے میں یعنی پودے وہاں پر لگے ہوئے تھے اور صرف 2 پودے لگائے گئے تھے, وہاں پر بہتر طریقے سے وہ لوگ کام کر رہے تھے اور نئی قسم کی ایجادات وہ لوگ یعنی بہتر طریقے سے وہ ایجادات پیش کر رہے تھے اپنی کمپنی کو. تو یہ دکھاتا ہے کس حد تک ہم لوگ جو ہیں وہ وابستہ ہیں پھول پودوں سے, اور کوشش کریں کم سے کم اپنے گھر میں ایک کوئی گلدان ہر کمرے میں اگر رکھ دیں تو ان سب فوائد سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد میرے خیال میں نہیں ابھی چلنا ہے رباب بہن کے پاس, چلتے ہیں رباب بہن کے پاس اور پروگرام جاری رہے گا, بس آخری حصہ ہے پروگرام.
بہت شکریہ حسن بھائی, میرے خیال سے میں تو آج ہی جا کر جو ہے وہ ایک پودا اپنے گھر میں ضرور لگاؤں گی. جی ہاں, بہت ہی آپ نے بہترین فوائد بتائے. چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں, اور ڈاکٹر صاحب وقت ہمارے پاس محدود ہے, اور آپ بتائے تھے کہ انسان میں اس کے الرجیز وغیرہ کی طرح جو ہے مختلف بیماریاں رونما ہوتی ہیں, کوئی اور خاص بیماری ہے جس کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہیں گے؟
جس طرح ابھی آپ نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے ٹیسٹ اینیملس پہ ہوئے ہیں,
ٹھیک ہے بالکل,
اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1990s میں 1990 سے یہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ کا سلسلہ شروع ہوا ہے. تو آپ اس سے پہلے دیکھ لیں کہ کینسر کی کیا ریش ہوتی,
بالکل
ٹھیک ہے, معدے کی بیماری کی کیا ریش ہوتی, الرجیز وغیرہ کی کیا ریش ہوتی, اور آپ ابھی دیکھ لیں, ٹھیک ہے. تو ہم ہمارے پاس تو اکثر ڈاکٹرز کے پاس بیمار آ جاتے ہیں کہ مجھے کینسر ہے, مجھے جو ہے الرجی ہے, مجھے اس طرح کی بیماریاں ہیں,
بالکل,
لیکن ہم یہ ٹیسٹ تو نہیں کرتے, اس پہ کوئی لانگ ٹرم اسٹڈیز نہیں ہوئی کہ یہ جو اس کو کینسر ہوا اس کی وجہ کیا ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کی وجہ معلوم کریں تو جو افیکٹس اس کے ماؤس میں ہیں اینیملز میں,
بالکل,
جو ہم لیب میں چیک کرتے ہیں, تو وہی افیکٹس اس کے جو ہے انسانوں میں بھی ہو سکتے,
بالکل,
ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بیمار ہو گیا, اس کا کینسر ہو گیا, یہ بیماری ہوگی, تو ہم اس کے لانگ ٹرم چینجز, مطلب یہ کھانا آپ کسی علاقے میں دے دیں اور اس کو چیک کر لیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے یا اس کا کوئی اور وجہ ہے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ آپ بریک کے دوران کہ اس کے ماحول پہ بھی کوئی خاص اثر پڑتا ہے, اس چیز کا ہے کوئی اثر؟
اس کا ماحول پہ یہ اثر ہے جس طرح اس طرح ایسے پلانٹس بنائے جاتے ہیں, اس میں ایسا جین ڈالا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ کیڑے مکوڑے پھر پولینیشن میں ہیلپ کرتے ہیں,
بالکل,
ایک پلانٹ سے سیڈز لے کے یا پولنز لے کے دوسرے میں ڈال دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ڈائیورسٹی چینجز آ جاتی ہیں, مختلف قسم کے پاس ورائٹیز کے ہمارے پاس نیچرلی پلانٹس بنتے ہیں. ایک تو ہم یہ ہے کہ لیب میں بناتے ہیں, ایک وہ نیچرلی بنتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خوراک جب پرندے کھاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ خطرناک ہو سکتے ہیں, تو وہاں کے جو پرندے ہوتے ہیں جو کہ ایک اثاثہ ہوتا ہے اس علاقے کا,
بالکل,
تو اس کی جو ہے اس میں فکر کمی آ جاتی ہے. تو اس طرح مختلف طریقوں سے یہ ہمارے انوائرمنٹ کو بھی افیکٹ کر سکتے,
تو اس طرح بول سکتے ہیں دونوں اس کے اچھے اور برے اثرات بھی ہیں. اچھے اثرات اس لحاظ سے کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے جو ہے خوراک میں جو ہے گندم کی کھیت ہو گئی یا ان میں جو ہے افزائش دے رہی ہے, اس طرف یہ ہے کہ خود اس کے جو ہے اثرات جو ہے جسمانی طور پر جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں, برے اثرات,
برے اثرات جس طرح بیماریاں پھیلتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس پہ لانگ ٹرم اسٹڈیز نہیں ہوئی کہ مطلب کسی علاقے میں, ابھی یہ اس طرح ہو رہا ہے کہ جو امریکہ ہے اس کے مختلف کمپنیز ہیں, تو وہ ایسے علاقوں میں جہاں پہ زلزلے آ جاتے ہیں, سیلاب آ جاتا ہے, جو افریقہ کے غریب ممالک ہوتے ہیں, تو وہ ان کو یہ خوراک دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر وہ اس کو تقریباً 1 سال بعد 2 سال بعد وہاں پہ کوئی این جی او بن جاتی ہے, اور پھر وہاں پہ انالیسز ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے بلڈ میں یا ہارمون لیول میں, ٹھیک ہے, یا ان کے جو اندرونی ٹاکسیسٹی ہے کہ پہلے ان کے لیور کے کتنے مسئلے تھے, کڈنی کے کتنے مسئلے تھے, ہارٹ کے کتنے مسئلے تھے, اور اب یہ خوراک کھانے کے بعد اس میں کون کون سے مسئلے آئے ہیں اور کون کون سے مسئلے ختم ہو چکے ہیں. لیکن ابھی یہ اس کی جو رپورٹس ہیں یہ ابھی تک پبلش, جو ریسرچ ہے یہ پبلش نہیں ہوئی. تو یہ سارے ابھی لیب پروگرس میں ہیں. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر یہ چیزیں سامنے آ جائیں کہ اس سے یہ یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں, تو جن لوگوں نے کروڑوں کا انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے تو ان کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. تو اس وجہ سے وہ لوگ بھی اس طرح نہیں ہونے دیتے کہ لوگوں میں اس کی اویئرنیس کم ہو, تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کو یوز کر سکے اور ہمیں زیادہ فائدہ پہنچے.
بہت شکریہ ڈاکٹر امجد حیات خان صاحب, آپ بہت ہی مفید موضوع ہمارے لیے لے کر آئے آج, اور مجھے تو بہت ہی گفتگو پسند آئی. امید کرتی ہوں ہمارے محترم ناظرین بھی آج کی گفتگو سے جو ہے مستفید ہوئے ہوں گے. ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ تشریف لائے. اور ناظرین یہاں ہم چلیں گے حسن بھائی کی طرف. جی حسن بھائی,
بہت بہت شکریہ, وقت بھی اپنے اختتام پہ پہنچ گئے. بس ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کل کے مہمانوں کے بارے میں کہ کل ہم لوگوں نے بلایا مولانا ولی الحسن رضوی صاحب کو, عقیلۂ بنی ہاشم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے یوم وفات کی مناسبت سے ہم لوگ یہ پروگرام انشاءاللہ پیش کریں گے آپ کی خدمت میں کل. اور اس کے علاوہ یہ جو ہم لوگوں کا ہفتے کا موضوع چل رہا ہے, یعنی انصاف اور عدل اور خصوصاً ظلم کے خلاف ڈٹ جانا, یہ ان تمام مسائل کو انشاءاللہ کل ہم اپنے پروگرام میں اجاگر کریں گے, اور ڈاکٹر محمد ارشد ان سے ہم لوگ گفتگو کریں گے اس سلسلے میں. تو ہم لوگوں کا ہفتے کا موضوع بھی یہی ہے کہ یعنی عدل, انصاف اور اس کے علاوہ یعنی ظلم کے خلاف ڈٹ جانا, خصوصاً ہم لوگوں کے مسلم معاشروں میں کیسے ہونا چاہیے, کیوں اس کی ضرورت ہے, اور کیوں حد سے زیادہ اس مسئلے پر تاکید کی گئی ہے. تو اپنے مہمانوں سے, اپنے دراصل میزبانوں سے اپنے اجازت لیں ہم لوگ. اپنے ناظرین آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں, اور کل تک کے لیے ہم اجازت دیجیے ہم تینوں کو. خدا حافظ.